ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کئی جمعوں سے حج کے بارے میں کچھ ضروری باتوں کا بیان چل رہا ہے، وہ بھی ضروری ہیں اور آگے انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا، لیکن اپنے وطن کی جو صورت حال ہے، پورے ملک میں جو افراتفری ہے، لا قانونیت اور بد امنی کا دور دورہ ہے، کسی کی جان مال اور آبرو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محفوظ نہیں ہے، آئے دن قتل و غارت گری ہے، ہمارے شہر کے اندر بھی. مولانا محمد امین صاحب جو استاد حدیث ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا، ایک عالم دین کو، اور کل یہ المناک واقعہ پیش آ گیا، حضرت شاہ عبداللہ غازی، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دھماکہ ہوا اور کتنے وہاں بے گناہ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے. اور یہ المناک واقعات تو ہیں ہی، اور گناہ بھی کتنا بڑا ہے کسی مسلمان کو قتل کرنے کا. قرآن کریم میں ارشاد ہے اور اتنی سخت وعید کسی اور گناہ کے بارے میں قرآن میں نہیں آئی جتنی کسی مسلمان کو قتل کرنے کے سلسلے میں ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا، ایمان والے کو، وہ ایمان والا لفظ بولا ہے قرآن نے، یہ نہیں کہا کہ وہ دیندار بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، متقی بھی ہو اور سارے کام کرتا ہو، اعمال صالحہ بھی کرتا ہو، بلکہ اتنی بات ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہو، ایمان والا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، مومن ہے، اگرچہ وہ کتنا بھی گناہگار ہے. اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالت اس کو سزا دے گی، کسی اور کو سزا دینے کا اختیار بھی نہیں ہے. اگر بڑے سے بڑا جرم کر لیا، عدالت کے علاوہ کسی اور کو سزا دینے کا اختیار بھی نہیں ہے شرعاً. اور اگر کوئی شخص کرے گا کسی مسلمان کو ناحق قتل، تو قرآن نے فرمایا کہ فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، تو اس کی سزا جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا. وَلَعَنَهُ, اور اللہ تعالیٰ اس کو پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر آئے گی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور اللہ نے اس کے لیے بہت عظیم عذاب مقرر کر رکھا ہے, تیار کر رکھا ہے. کسی مسلمان کو قتل کر دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو ایسا کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا, اور اللہ کی لعنت اس پر آئے گی, اور اللہ نے اس کے لیے عذاب بہت بڑا تیار کر رکھا ہے. افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ان تمام ہدایات کو بھول گئے, اپنے جذبات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. پھر یہ کہ بزرگوں کے مزارات کی بے حرمتی, اللہ والوں کے مزارات کی بے حرمتی, یہ بھی کتنی افسوسناک بات ہے. کسی عالم دین کو قتل کرے یا مزار کسی بزرگ کی بے حرمتی کے مزار کی بے حرمتی کرے, یہ کسی مسلمان کا کام تو نہیں ہو سکتا. یہ بظاہر سازشیں ہیں. مولانا محمد امین صاحب کو شہید کیا گیا پرسوں, کل ان کی نماز جنازہ ہوئی. کل ہی حضرت شاہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر دھماکہ کر دیا گیا. وہاں کتنے شہید ہو گئے, کتنے زخمی ہو گئے. ایک جان کے اوپر تو عذاب اتنا بڑا قرآن نے بتایا ہے, اور تجائے کہ اتنے بے گناہ شہید ہو گئے. یہ ایک خود ہم پر, پورے ملک پر ایک عذاب ہے. یہ ہمارے معاشرے پر یہ بد امنی اور لاقانونیت جو ہے خود ایک عذاب بن کر نازل ہوئی ہے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے. جب گناہ بڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جھنجھوڑنے کے لیے تاکہ توبہ کر لے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو پر عذاب نہیں بھیج دیتے, کرتوت ہوتے ہیں لوگوں کے. بما ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ چکھا دے ان کو ان کے کچھ گناہوں کی سزا. کچھ سارے گناہوں کی سزا ملنے لگے تو ایک انسان زندہ نہ بچے اس دنیا کے اندر. وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہر گناہ پر دنیا میں عذاب نہیں دیتا, کتنے گناہوں کو تو معاف بھی کر دیتا ہے, آخرت میں بھی نہیں دے گا. ہاں, بعض گناہوں پر آخرت میں بھی پکڑ ہے اگر توبہ نہ ہوئی اور اس کی تلافی شرعی قاعدے کے مطابق نہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فساد پھیلتے ہیں دنیا کے اندر, یہ خود انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے, اپنی بدعمالیوں کی سزا ہوتی ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ لوگوں کو اپنے گناہوں کی سزا کچھ چکھا دیں. سزا کھلا نہیں رہے, سزا دے نہیں رہے, صرف چکھا رہے ہیں, بتا رہے کہ دیکھو سزا یوں ہوتی ہے تھوڑی سی, کیونکہ اصلی سزا تو آخرت میں مقرر ہے, وہ ملے گی وہاں اللہ پناہ میں رکھ کے. چکھاتے ہیں تھوڑی سی سزا, لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ واپس آ جائیں, باز آ جائیں, اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں, اللہ سے اپنی پناہ مانگ لیں, اللہ کے پاس اپنے پناہ لے لیں. ہم ایک دوسرے پر اعتراض تو کرتے ہیں, فلاں کا عمل ہے, فلاں کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اپنی بھی تو دیکھو اپنی کیا غلطیاں ہیں، خود ہم نے کتنے گناہ کر رکھے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی کتنے کتنے گناہوں میں مبتلا ہے، ہمارے آنکھوں کے گناہ ہوتے ہیں، نامحرموں کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ پناہ میں رکھتے ہیں، زبان کے گناہ ہوتے ہیں، ناشکری کے کلمات ہماری منہ سے نکلتے ہیں، لوگوں کی غیبت ہم سے نکلتی ہے، لوگوں پر بہتان لگاتے ہیں، وہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، کتنے گناہ ہماری زبان کرتی ہے، کتنے گناہ ہمارے کان کرتے ہیں، ناجائز گانے باجے سننا، یہ غیبت سننا، ناجائز کلام سننا، یہ سب گناہ کان کے ہیں، کتنے گناہ ہمارے دل کے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، لوگوں کے خلاف حسد ہوتا ہے اور بے خوفی ہوتی ہے اللہ سے، اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کتنے گناہ ہمارے دل کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمارے یہاں ایک بیماری خطرناک حد تک ایسی پھیل گئی ہے، اتنی پھیل گئی ہے کہ اس سے بہت کم بچے ہوئے ہیں لوگ، حرام خوری، حرام خوری مزاج بن گیا ہے قوم کا، بہت سے لوگ حرام کھاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم حرام کھا رہے ہیں، ناپ تول میں کمی، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے فروخت کرنا، پیسے پورے لے لو لے لیے، ملاوٹ کر کے چیز کم دی، دودھ والا تو بیچارہ بدنام ہے ہی کہ وہ جتنا دودھ دیتا ہے اتنے اس میں پانی ملاتا ہے، پیسے پورے دودھ کے لیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ملازمین، مزدور، سرکاری ملازمین، پرائیویٹ ملازمین بھی تو اس گناہ میں مبتلا ہیں، بہت سارے، بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، ڈیوٹی پوری نہیں دیتے، یہ بھی ایسا ہی ہے، آدمی جب کسی جگہ ملازمت یا مزدوری کرتا ہے تو وہ اپنے وقت اور محنت کو فروخت کرتا ہے کام لینے والے کے ہاتھ، اس سے اس نے اپنا معاوضہ تو پورا لے لیا، اپنے وقت اور محنت کا، تنخواہ پوری لے لی، دہاڑی پوری لے لی، ڈیوٹی تھی 8 گھنٹے کی، کام کیا 7 گھنٹے، یا ڈیوٹی تھی 7 گھنٹے کی، کام کیا 6 گھنٹے، اور 1 گھنٹے کا وقت چرا لیا، یا تو سو گئے، یا بات چیت گپ شپ میں وقت گزار دیا، کام پڑا ہوا ہے موجود ہے مگر گپ شپ میں اڑا دیا، اخبار پڑھنے میں گزار دیا، اپنے دوستوں سے ٹیلی فون پر بات چیت کرنے میں گزار دیا، یہ جو 1 گھنٹے کی جو چوری کی ہے اس کی جو تنخواہ ملے گی یہ تو وہی ایسی ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہوتا ہے، اور یہ بیماری ہمارے یہاں اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، یہ کام چوری ہے، اور یہ کام چوری بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی پیسے پورے لے اور چیز پوری نہ دے، ناپ تول میں کمی کرنے والا کا جو گناہ ہے، قرآن کریم نے سورہ ویل للمطففین میں اسی گناہ کو بیان کیا ہے کہ بربادی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ملازمت اور مزدوری کرتے ہیں، تنخواہ پوری لے لیتے ہیں، دہاڑی پوری لے لیتے ہیں، ڈیوٹی پوری نہیں انجام دیتے، یہ بیماری ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے، ملازمین کو بیماری کی تنخواہ بیماری کی رخصت تنخواہ کے ساتھ ملنے کا قانون ہوتا ہے، سرکاری طور پر بھی، پرائیویٹ اداروں میں بھی، بیمار واقعی اگر ہیں، ایسا بیمار ہے کہ ڈیوٹی انجام دینے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے رخصت لے لو بھائی، اور اس کی تنخواہ بھی جائز ہے اور حلال ہے، لیکن بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، جھوٹی درخواست لکھ کر اور اس پر رخصت طلب کرتے ہیں، ادارہ کہتا ہے کہ ثبوت لاؤ کہ واقعی بیمار ہو، تو ثبوت لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں میری بیماری کا سرٹیفکیٹ دے دو، وہ کہتا ہے کتنے پیسے دو گے مجھے جھوٹا سرٹیفکیٹ دینے کا، تو ڈاکٹر بھی رشوت لے کر، حرام پیسے لے کر جھوٹا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، ڈاکٹر نے 2 گناہ کیے، دھوکہ بازی بھی کی اور رشوت بھی لی, اور اس کا سبب یہ کون صاحب بنے؟ رخصت طلب کرنے والے. کتنے گناہ ہو گئے؟ ڈاکٹر نے جو دو گناہ کیے وہ بھی اسی کو بربوال بنیں گے جس نے ڈاکٹر سے جھوٹے سرٹیفکیٹ لیے ہیں. ڈاکٹر تو گناہگار ہوگا ہی, جتنا گناہ اس کا اتنا اس کے اوپر بھی پڑے گا, کیونکہ یہ ذریعہ بنا ہے اس گناہ کا. اتنے سارے گناہوں کا مجموعہ کر کے پھر اس نے وہ کیا لی؟ تنخواہ لے لی اس دن کی. وہ جو تنخواہ لی وہ بھی ایسی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے, حرام خوری. تو کیا یہ حرام جو اگر کھایا جائے گا کوئی اثر نہیں لائے گا؟ قرآن نے تو یہ بتلایا, احادیث نے تو یہ بتلایا کہ جو شخص حرام کھاتا ہے وہ جہنم کے انگارے کھا رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ آخرت میں جہنم کے انگارے بنیں گے. یہ دنیا کے اندر اگرچہ جہنم کے انگارے محسوس نہ ہوں, لیکن کیا دنیا کے اندر اس کی خیر و برکت ملے گی؟ بے برکتی پھیلتی ہے, پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں. کوئی گھر بیماروں سے خالی نہیں ہے, بیماریاں ہیں بے حد و انتہا ہیں, کوئی حد و انتہا نہیں ہے. مالداروں کے گھرانے ہوں یا غریبوں کے گھرانے ہوں, کوئی گھر بیمار سے خالی نہیں. اور پھر بیماریاں بھی کتنی خطرناک ہیں, کتنی بڑی بڑی ہیں. اور غریب آدمی کو بیماری ہو جائے تو اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی بیچارے کا نہیں ہے, اس واسطے کہ ڈاکٹروں کی فیسیں اور ٹیسٹوں کی فیسیں ان کی اس کے بس کا کام نہیں. پیڑیاں رگڑ رگڑ کے بیمار رخصت ہو جاتے ہیں اس دنیا سے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یاد رکھیے, مال حرام کبھی خیر نہیں لاتا, کبھی خوشیاں نہیں لاتا, ہمیشہ اس سے مصیبتیں آتی ہیں. آخرت میں تو عذاب ہے ہی, عام طور سے مال حرام کی مصیبت اور سزا دنیا میں بھی مل کر رہتی ہے. اور ہم آج ان سزاؤں میں گرفتار ہیں, پھوٹ پڑ گئی ہے پوری ملک میں, ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. اور پھر بہت سے لوگ تو ایسا بھی کرتے کہ اسلام کا نام لے کر گلا کاٹتے. انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ افسوسناک صورتحال ہے. اور ہمارے سرکاری افسران کا حال یہ ہے, ملازمین کا حال یہ کہ سہولتیں ساری لے رہے ہیں, تنخواہیں پوری لے رہے ہیں, اوپر سے لے کر نیچے تک سرکاری مشینری کا حال یہی ہے, لیکن اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے. یہ حرام خوری ہے. جب حکام کریں گے حرام خوری, عوام بھی کر رہے ہیں. اعمالکم اعمالکم, اور یہ جو کام ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اس واسطے کر رہے ہیں کہ ہم خراب ہیں. حدیث کا مضمون ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. ہمارے اعمال خراب ہوئے تو ہمارے اوپر حکمران بھی خراب آ گئے, مسلط ہو گئے, اور یہ بد امنی پھیلی ہوئی ہے. حضرت شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بے حرمتی, اور پھر وہاں پر کتنے بے گناہوں کی شہادت, کتنے بے گناہوں کی زخمی ہو جانا, مولانا امین صاحب کی شہادت, المناک شہادت, ایک عالم دین کی شہادت, استاد حدیث کی شہادت, قال اللہ قال رسول کے پڑھانے والے استاد کی شہادت, یہ معمولی جرائم تو نہیں ہیں, بہت خوفناک جرائم ہیں. لیکن اس کا حل ہماری حکومت میں اگر کچھ اہلیت ہوتی تو یہ واقعات ہی پیش نہ آتے. وہ اسباب ہی حکومت ختم کر دیتی جن سے واقعات پیش آتے ہیں, لیکن ہماری حکومت جیسی ہے آپ کو معلوم ہے. اس واسطے کثرت کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اللہ سے توبہ کرے اپنے گناہوں کی, اور اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرے, توبہ کرے اللہ تعالی سے, اور اللہ تعالی سے پناہ مانگتا رہے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ویسے بھی کسی خاص تعداد کے بغیر یہ آیت کریمہ پڑھتے رہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس دعا اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی دعا کرتے رہیں، گناہوں سے بھی توبہ اور استغفار کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، عورتوں کے بچوں کے بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، اور یہ پورا عذاب نہیں ہوتا، تھوڑا عذاب ہوتا، چکھایا جاتا ہے۔ کیسے خوفناک زلزلے آئے تھے جس نے پورے ملک کو ہلا کر ڈال دیا تھا، اور پورا کتنا بڑا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ جب ہم وہاں گئے تھے، جب وہ زلزلے آئے تو وہاں ہم گئے، فوج نے اپنا خیمہ ڈالا، اپنا وہاں کیمپ بنایا ہوا تھا، تو اس کے جو جنرل تھے اس علاقے میں حکومت کی طرف سے، فوج کی طرف سے جو مقرر تھے فوجی جنرل، تو ان کو تب اطلاع ملی کہ ہم لوگ آنے والے ہیں، تو ان کا پیغام آیا کہ باقی دورہ کرنے سے پہلے آپ ہمارے کیمپ میں آ جائیں، کیمپ کو ذرا دیکھ لیں۔ وہ ملے تو وہ جنرل کہہ رہا تھا، وہ مسلمان آدمی تھا بیچارہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ اصل میں ساری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، کہ ناراض ہے اللہ رب العالمین ہم سے، راضی کر لیں۔ وہ زلزلے آئے، پھر سمندری طوفان بلوچستان میں آیا، پھر زلزلے زیارت وغیرہ کے علاقے میں بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں آئے، پھر اب بھی سیلاب کی تباہ کاریاں آئیں جس نے پورے ملک کو تقریباً دبو کر ڈال دیا ہے معاشی اعتبار سے، اور اوپر سے یہ مصیبت ہے، قتل و غارت گری ہے، کچھ نہیں پتا کتنے آدمی روزانہ شہید کر دیے جاتے ہیں، کتنے اغوا کر دیے جاتے ہیں، اور ان تمام حالات کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ مہنگائی اپنی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں کوئی دن مشکل سے خالی جاتا ہے۔ جب کسی ماں کے بارے میں یہ خبر نہیں ملتی کہ ایک عورت ماں نے پیسے تنگی افلاس اور فقر و فاقے سے تنگ آ کر خود بھی خودکشی کر لی، اپنے بچوں کو بھی ریل کے نیچے کٹوا دیا، کئی خبر آتی ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی بچوں کو سب کو قتل کر کے خود کو گولی مار لی، کئی خبر آتی ہے کہ ماں نے اپنے سارے بچوں کو زہر کے انجیکشن لگا دیے، پھر اپنے بھی انجیکشن لگا کے روتے روتے مر گئی، جب شوہر کو پتہ چلا تو شوہر نے بھی خودکشی کر لی۔ یہ ہے صورتحال، المناک ہے، اور خوب سمجھ لیجئے اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم ایک دوسرے پر اس کی ذمہ داریاں ڈالتے رہیں۔ ٹھیک ہے کسی پر کم ذمہ داری ہے، کسی پر زیادہ ذمہ داری ہے، لیکن گناہ تو ہم سب کر رہے ہیں، کسی کے گناہ کچھ کم ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، کسی کا کوئی گناہ ہے، کسی کا دوسرا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سب گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی حج کی، حج کے فضائل بہت ہیں، جیسے کہ پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں، حج بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ دو چیزوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، گناہوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور فقر و فاقے کا خاتمہ کر دیتی ہے، افلاس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ لیکن آج کل ہمارا جو حال ہو گیا ہے، ہر چیز میں ہماری حالتیں خراب ہیں، جمرات پر جو رمی کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا، واجب ہے یہ، وہاں اللہ رب العالمین نے ایک عجیب بات رکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم ہوتی ہے، کہ جب رمی کی جاتی ہے تو ایک آدمی 7 کنکریاں پھینکتا ہے، اور 3 دن تک روزانہ یہ عمل ہوتا ہے، ایک جمرے پر تو 3 دن تک، باقی 2 جمروں پر 2 دن، تو کم از کم 21 کنکریاں ہر ایک پھینکتا ہے۔ اب لاکھوں 30-35 لاکھ انسانوں حاجی ہیں، وہ کنکریاں پھینکتے ہیں، تو وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نظام مقرر ہے کہ جتنے لوگوں کے حج قبول ہوتے ہیں ان کی کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے، مانی رہتے، جن کے حج قبول ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، وہ ان کی کنکریاں فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جن کے حج قبول نہیں ہوتے وہ کنکریاں پڑی رہ جاتی ہیں. پہلے یہ پڑی رہنے والی کنکریاں بہت تھوڑی ہوتی تھی، اور اب اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ پہاڑ بن جائے گا وہاں اگر پڑی رہیں گی. یہ خوفناک بات ہے یا نہیں ہے؟ خوفناک بات ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے حج قبول نہیں ہو رہے، بہت سارے لوگوں کے حج قبول نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ قرآن کریم نے حاجی کے بارے میں بتلایا کہ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان ایام حج میں، اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں حج کا احرام باندھتا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر وہ نہ تو بے حیائی کی باتیں کرے، جنسی باتیں کرے، جنسی عمل کی باتیں کرے، نہ گناہ کا کام کرے، اور نہ لڑائی جھگڑے کا کام کرے. یہ شرطیں ہیں تین، اس کے بغیر حج کی قبولیت اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کا کرم ہے، ورنہ قبولیت کا وعدہ نہیں. اسی طریقے سے مال حرام سے جو عبادت کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اس کا ثواب نہیں ملتا. جیسے کوئی چوری کا مال کر کے صدقہ خیرات کرے تو اس کا ثواب نہیں ہے، اسی طریقے سے مال حرام سے جا کر اگر حج کرے گا اس کا ثواب نہیں ہے. تو پتہ نہیں کتنے لوگ مال حرام سے حج کرتے ہوں گے، جب آمدنی کا حال یہ ہے، رشوت ستانی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، سود کا لین دین پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، اور کام چوری اور حرام خوری کا ایک مزاج بن گیا ہے. ان حالات میں جب مال حرام سے حج کیا جائے گا تو اس کے ثمرات کیا آئیں گے؟ پھر ایسا بھی ہو رہا ہے، حکومت نے یہ قانون بنا رکھا ہے، سعودی حکومت نے بھی، کہ جنہوں نے 5 سال مقامی لوگوں کے لیے، کہ جن لوگوں نے 5 سال کے اندر اندر حج کیا ہے وہ نفلی حج کو نہ آئیں، کیونکہ ہجوم زیادہ ہو جاتا ہے، حج فرض ادا کرنے والوں کو دشواری نہ ہو. تو ان سے پوچھ، تو قانون بنا رکھا ہے، اور حاکم مسلمین چاہے فاسق فاجر بھی ہو، اگر کوئی جائز حکم دے دے، قانون بنا دے، جائز حکم ہو، شریعت خلاف نہ ہو شریعت کے، تو اس کی پابندی واجب ہو جاتی ہے. اگر نفلی حج کو انہوں نے فرض حج کے کرنے والوں کی سہولت کے لیے اس میں یہ پابندی لگائی ہے کہ 5 سال جن کو نہیں ہوئے وہ حج کو نہ جائیں، نفلی حج کو نہ جائیں، تو اس کی اطاعت واجب ہے. لیکن وہاں کرتے ہیں چوری چھپے کرتے ہیں، میرے علم میں کرتے ہیں. وہاں بھی میں نے ایک مرتبہ تقریر میں یہ بات کہی جدے میں کہ بھائی اس گناہ سے بچیں. بعض اوقات تو کوئی فارم پور کرنا ہوتا ہے کہ تم نے پچھلے 5 سال میں حج کیا یا نہیں، تو اس میں یہاں پاکستان میں بھی ایسا قانون ہے جہاں میں نے سنا ہے کہ فارم پور کرایا جاتا ہے اور اس میں جھوٹ لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے حج نہیں کیا، حالانکہ 2 سال پہلے حج کر رکھا تھا. جو جھوٹ بول کر، دھوکہ بازی کر کے، ناجائز کام کر کے حج کو جائیں گے، وہ کیسے توقع کریں کہ ان کا حج قبول ہوگا؟ اللہ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. تو بھائی حج کی بات بھی چل رہی ہے، حاجیوں کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جانے سے پہلے اس بات کا لحاظ کریں کہ حج میں کوئی پیسہ حرام کا نہ جائے. جو حرام کی آمدنی سے کوئی پیسہ ہے وہ اس حج کے کام میں نہ لگے، کسی طریقے سے چاہے قرضہ لے کر چلے جائیں، حرام پیسے سے حج نہ کریں، کیونکہ محنت بھی بیکار جائے گی. حج فرض ادا تو ہو جائے گا اگر کسی کو پر حج فرض ہے، لیکن ثواب نہیں ملے گا اس حج کا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کا جو یہ عذاب کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے اور پے در پے واقعات ہولناک پیش آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں ہم سب کو نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ عذاب کی شکل ہے ہی، لیکن ظاہری اسباب بھی اس کے ہوتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہوتا، یہ غیر ملکی سازش ہے. غیر ملکی سازش ہے جو مسلمانوں کو لڑوانا چاہتے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات کرانا چاہتے ہیں. مولانا محمد امین صاحب کو شہید کیا گیا، اس کے فوراً بعد کل حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر یہ دھماکے کر کے وہاں کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا اور ان کی مزار کی بے حرمت کی گئی تاکہ فرقہ وارانہ جھگڑے فساد پیدا ہوں، یہ ان کو ماریں اور یہ ان کو ماریں، یہ ان کو ملامت کریں یہ ان کو ملامت کریں، جو ان کے خلاف تقریریں کریں یہ ان کے خلاف تقریریں کریں. دشمن کا الو سیدھا ہو جائے گا. دشمن چاہتا ہی یہ ہے، ہمارے اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں غیر ملکی طاقتیں، ہمارے ایٹمی پلانٹ کو ختم کرنا چاہتی ہیں غیر ملکی طاقتیں، ہمارے ملک کے اسلامی دستور کو ختم کرنا چاہتی ہیں غیر مسلم طاقتیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں غیر مسلم طاقتیں. اس کام کے لیے ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فساد سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو بھی اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.